ناظرین السلام علیکم، اخبارات معاف کیجیے گا زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین۔
علاقے کی موجودہ اسلامی بیداری کی لہر، غیر معمولی واقعہ قائد انقلاب اسلامی۔ آئی اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے نمائندے کا بیان۔ امریکہ کی فوجی حکمت عملی پر امریکی وزیر جنگ کی تاکید۔ مغرب اور روس کے درمیان بے اعتمادی کی دیوار۔ لیبیا کی تازہ ترین صورتحال۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی بیداری کو ایک غیر معمولی واقعہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا سرچشمہ ایران کا اسلامی انقلاب ہے اور اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے انٹیلیجنس کے وزارت خانے کے دورے کے موقع پر اس وزارت خانے کے ڈائریکٹروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے خطے میں بڑھتی ہوئی اسلامی بیداری کو ایک عظیم واقعہ قرار دیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے خطے کی اسلامی بیداری کا سرچشمہ اسلامی انقلاب کو قرار دیتے ہوئے فرمایا، عالمی سطح پر اسلامی بیداری کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مزید فرمایا کہ امریکہ کی زیر قیادت سامراجی محاذ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب خطے میں جاری عوامی تحریکوں کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے یہ سامراجی محاذ اس نمونے عمل کو ایک ناکام تجربہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ثابت قدمی، خود مختاری اور عزت نفس اسلامی بیداری کی تین اہم بنیادیں ہیں جو درحقیقت تسلط کی نفی اور موزوں طاقتوں کے تسلط کے سامنے ڈٹ جانے سے عبارت ہیں۔ اس لیے سامراجی طاقتیں انسانی حقوق اور جمہوریت جیسے حربوں کو استعمال کر کے خطے کی اقوام کی تحریکوں کو ختم کرنا یا اپنی پٹھو حکومتیں قائم کر کے ان تحریکوں کو اصل راستے سے ہٹانا اور ان تحریکوں کے اثرات کو کم از کم اور عارضی بنا دینا چاہتی ہیں، لیکن گزشتہ تین عشروں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران نے جو عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اسلامی انقلاب کے مقاصد اور حقیقی اقدار سے آگاہ اور باخبر اقوام کے لیے جانی پہچانی ہیں، اور انہی کامیابیوں نے ان اقوام کو حوصلہ عطا کیا ہے اور ان کے دلوں میں امید کی کرن پیدا کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابیوں سے آگاہی کے سبب ہی دنیا بھر میں خصوصاً خطے کے مظلوم اقوام کی بیداری میں تیزی آئی ہے۔ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی دنیا میں تمام اقوام کا آپس میں قریبی رابطہ پایا جاتا ہے اور ان سب کی تقدیر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے یورپ کے تمام طرف پروپیگنڈے، اس کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کیے جانے اور اسلام سے لوگوں کو ڈرانے کے باوجود اسلامی انقلاب نے دنیا کی دوسری اقوام پر جو اثرات مرتب کیے ہیں وہ ناقابل انکار ہیں۔ لہذا ان عظیم واقعات اور تبدیلیوں کا ہمہ گیر اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جانا ضروری ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے گزشتہ 32 برسوں کے دوران مسلط کردہ جنگ اور وسیع پیمانے پر لگائی جانے والی پابندیوں کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کر کے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ ثابت قدمی اسلامی جمہوری ایران کے عوام اور حکام کی بیداری کا ہی نتیجہ تھی، لیکن اس کے باوجود دشمن نے ہمیشہ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اسلامی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں پر عمل کے ذریعے ترقی ممکن نہیں۔ حالانکہ اس پروپیگنڈے کے برخلاف ایران نے جو عظیم ترقی کی ہے وہ دباؤ کا مقابلہ کر کے ہی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی کی ہے اس کی وجہ سے ایران ایٹمی ٹیکنالوجی کے حامل گنے چنے چند ملکوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود سامراج کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور ایران کے دشمن جمہوریت اور انسانی حقوق کے دفاع کے بہانے فضاؤں میں خیش ایران کی ترقی و پیشرفت کی راہ میں حائل ہونے اور خطے اور دنیا کے اقوام پر اسلامی انقلاب کے اثرات کی روک تھام کے درپے ہیں۔
Thank you.
ناظرین ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ اس فنی اور تکنیکی ادارے سے سیاست کو دور رکھا جانا چاہیے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرس کے اجلاس میں اس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل یوکی امانو کی طرف سے ایران کے بارے میں رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد آئی اے ای میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب علی اصغر سلطانیہ نے وینا میں ایک بیان جاری کر کے بورڈ آف گورنرس میں خاص سیاسی محرکات کے ساتھ ہونے والی بحثوں کو ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے. حالیہ چند برسوں کے دوران جب ایران کا ایٹمی مسئلہ ایران کے خلاف مغرب کے ہنگامہ آرائی کے لیے ایک بہانے میں تبدیل ہو گیا, آئی اے ای نے متعدد بار اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ یورینیم کی افزودگی سمیت ایران کی تمام ایٹمی سرگرمیاں آئی اے ای کی مکمل نگرانی میں رہی ہیں اور ان میں فوجی مقاصد کی جانب کوئی انڈیا یا انحراف نہیں پایا گیا. یوکیا امانو کی رپورٹ میں سینٹریفیوجز مشینوں کے کام کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں. یہ امر آئی اے ای کے ساتھ ایران کے بھرپور تعاون کی عکاسی کرتا ہے اور آئی اے ای کی اب تک کی 26 رپورٹوں میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی سرگرمیوں میں کسی بھی قسم کا انحراف نہیں پایا گیا ہے. این پی ٹی کے آرٹیکل 4 کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی سمیت پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول این پی ٹی کے تمام رکن ملکوں کا حق ہے اور ایران بھی این پی ٹی کا ایک ذمہ دار رکن ہونے کے ناطے اس حق سے بہرہ مند ہے اور وہ اپنے حقوق کے بارے میں امتیازی رویہ قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں. آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو نے جیسا کہ اپنی گزشتہ رپورٹ میں بھی ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1929 کو معیار قرار دیا, وہ اپنی تازہ رپورٹ میں بھی مغرب کے سیاسی مقاصد اور پروپیگنڈے سے متاثر نظر آئے ہیں. جبکہ ایران نے 3 سال قبل آئی اے ای کی طرف سے اٹھائے جانے والے 6 اصلی سوالوں کے جوابات دے دیے تھے اور ایجنسی نے بھی باضابطہ طور پر اعلان کر دیا تھا کہ اسے اپنے تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہیں. ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ایسے حالات میں ایران کے بارے میں مبہم اور دو رخی باتیں دہرا رہی ہے جب یہ ایجنسی دوسرے ملکوں خاص طور پر ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک یا جاپان سمیت این پی ٹی کے دیگر رکن ملکوں میں یورینیم کی افزودگی کے بارے میں فنی اطلاعات اپنی رپورٹوں میں بیان نہیں کرتی. ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ایٹمی ترک اسلحہ کے سلسلے میں بھی امریکہ اور یورپی ممالک کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہے. این پی ٹی کے اضافی پروٹوکول میں بھی آئی اے ای کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی غیر روایتی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرے, لیکن ابھی تک اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ وجہ ہے کہ آئی اے ای میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مندوب نے ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے نام ایک خط میں امریکہ کی این پی ٹی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یورپ کی سرزمین پر ایٹمی ہتھیار نصب کرنے کے سلسلے میں امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی کھلی خلاف ورزی کا جلد سے جلد نوٹس لیا جائے. آئی اے ای ان ہتھیاروں کی تنصیب کے مقام کا جائزہ لے اور فنی لحاظ سے ایک مکمل رپورٹ پیش کرے.
ناظرین امریکہ کے وزیر جنگ نے کہا ہے کہ امریکی جنگی حکمت عملی بدستور جاری رہے گی. یہ بیان ایسے وقت آیا ہے کہ جب افغانستان سمیت متعدد ممالک میں امریکہ کی فوجی حکمت عملی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. افغانستان میں کئی مقامات پر عوامی مظاہرے بھی ہوئے. اس سلسلے میں پاکستان کے معروف تجزیہ نگار آغا مسعود حسین کا کہنا ہے.
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روبرٹ گیٹس نے کوئی نئی بات نہیں کہی, یہ یہی پرانی بات ہے. اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جولائی 2011 میں امریکہ کی کچھ فوجیں واپس چلی جائیں گی امریکہ, اور 2014 تک امریکہ بالکل افغانستان کو خالی کر دے گا. لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو افغانستان کو اس طریقے سے چھوڑ کے چلا جائے گا, کیونکہ افغانستان میں ان کا خاصا مطلب یہ ہے کہ پیسہ بھی خرچ ہوا ہے, ان کی جانی نقصان بھی ہوا ہے, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک کرپٹ آدمی جس کا نام کرزئی ہے اور اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور وہ بڑے تلملا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس آدمی کو جو ہے یا تو نکال دیا جائے یا پھر کسی ایسے آدمی کو لایا جائے کہ جو مزید کاروائیوں میں ان کا ساتھ دے سکے. تو امریکہ جو ہے وہ دراصل ایک ایسے مخمصے میں پھنس گیا ہے کہ نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو کوئی واضح کوئی حکمت عملی کامیاب نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر ہلمند پروونس میں قندھار میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں سے کوئی بھی طالبان نظر نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ طالبان واپس آ رہے ہیں, تو وہ تو اپنی آرمی کا فوج کا مورل ہائی کرنے کے لیے اس قسم کے بیان دیتے ہیں کہ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن اندر سے امریکہ جو ہے وہ ہل چکا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے. اور جو امن کونسل بنی تھی برہان الدین ربانی صاحب کی سربراہی میں, وہ بالکل تقریباً ناکام ہو چکی ہے, کوئی اس سے مطلب فائدہ نہیں ہوا ہے, اس سے کوئی مثبت نتائج نہیں نکل سکے ہیں. تو یہ کہنا کہ طالبان سے مذاکرات کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا ہوگی, وہ بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے. اور طالبان جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ ایک غیر ملکی فوج افغانستان میں موجود ہے اس وقت امن کے امکانات پیدا نہیں ہو سکتے. یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی گمبھیر ہے, اور تو چنانچہ یہ سوچنا کہ کوئی امریکہ جلدی ہی مطلب یہ کہ اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل کرے گا, میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور نہ ہی امریکہ, جیسے کہ میں نے ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ 2011 سے جولائی سے لے کے 2014 تک افغانستان سے چلا جائے گا. میرا خیال ہے یہ ممکن نظر نہیں آتا. اگر ایسا ہوتا تو افغانستان کے مرکز میں امریکہ سب سے بڑا سفارت خانہ نہیں بناتا, اور وہاں تعمیر جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں رابرٹ گیٹس صرف چاہتے ہیں کہ ان کی فوج کا مورل جو ہے نا اونچا رہے, اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکیں. میرا خیال ہے کہ ان کے مقاصد دونوں طریقے سے حاصل نہیں ہو سکیں گے, نہ ہی یہ طالبان سے مذاکرات میں کامیاب ہو سکیں گے, اور نہ ہی ان کو کوئی قندھار میں یا ہلمند میں یا پھر یہ کہ شمالی افغانستان میں کوئی واضح کامیابی حاصل ہوگی.
ناظرین, روس اور نیٹو کے درمیان بے اعتمادی کی دیوار بدستور قائم ہے. روس نے نیٹو کے ساتھ تعاون کے کسی بھی معاہدے کو ایک ایسے معاہدے سے مشروط کیا ہے جس میں دونوں فریق یہ وعدہ کریں کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
روسی حکام کا اپنے مغربی ہم منصبوں کے ساتھ مذاکرات میں سیکورٹی ضمانت کا مطالبہ تکراری مسئلہ تصور کیا جاتا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے ماسکو اور نیٹو کے تعاون کو ایک ایسے معاہدے سے مشروط کیا جس میں دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کی ضمانت دیں. لاوروف نے کہا کہ روس نے مغربی حکام کے یہ بیانات بارہ سنے کہ ان کے فوجی منصوبوں سے روس کی سیکورٹی کے لیے کوئی خطرہ نہیں, لیکن ان منصوبوں اور تنصیبات سے سر انجام روس کی سیکورٹی کے لیے خطرات پیدا ہوں گے. اس سے قبل روسی حکام مغربی ممالک سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ ماسکو کو یقین دہانی کرائیں کہ سر جنگ کے زمانے کی طرح اب روس کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے. انہی تجاویز کے تحت روس نے نیٹو میں جگہ دیے جانے کی بات کی, جس کی بڑی مخالفت ہوئی. روس نے اس کے بعد سر جنگ کے زمانے کے سینکڑوں معاہدے کی جگہ نئے سیکورٹی معاہدے کی تجویز رکھی جس میں روس کو ایک شریک کی حیثیت دی جائے. مغربی ممالک کو یہ تجویز بھی پسند نہیں آئی. اسٹارٹ سے موسم معاہدے پر انتہائی سستی سے ہونے والی پیش رفت بھی روس اور امریکہ کے مابین بے اعتمادی کی غماز ہے. روس اور امریکہ کے قانون ساز اداروں نے اس معاہدے کو منظوری بھی دے دی, لیکن روس کی ڈیوما اور امریکہ کے سینٹ نے اس معاہدے میں جن شقوں کا اضافہ کیا وہ دونوں فریقوں کی ایک دوسرے سے گہری تشویش کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے. امریکی سینیٹروں نے اپنے ملک کے صدر کو ہدایت کی کہ روس کے ساتھ روایتی ہتھیاروں جیسے بارودی سرنگوں اور کم رینج کے میزائلوں میں کمی لانے کے مسئلے پر گفتگو شروع کریں, لیکن روس کے وزیر خارجہ نے اس کی مخالفت کر کے امریکی سینیٹروں کا راستہ روک دیا. سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکہ نے اسٹارٹ معاہدے میں مذکور اپنے وعدوں کی پابندی کو ثابت نہیں کیا, لہذا دیگر اقسام کے ہتھیاروں کو کم کرنے کے سلسلے میں امریکہ اور روس کے مابین مذاکرات کا ابھی موقع نہیں آیا ہے. روس اور نیٹو کے تعلقات پر چھائی بے اعتمادی کی فضا کے باعث نیٹو نے روس کا اعتماد حاصل کرنے کا ایشو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہے. نیٹو کو افغانستان میں اپنے فوجی مشن اور دہشت گردی سے مقابلے جیسے مختلف منصوبوں میں روس کے تعاون کی ضرورت ہے. انرجی کے معاہدوں جیسے روس اور نیٹو کے اقتصادی تعلقات بھی یورپ میں جاری سیکورٹی منصوبوں پر ماسکو کی شکایت اور ناراضگی سے متاثر نظر آتے ہیں، جن میں روس کو کوئی شراکت نہیں دی گئی ہے. نومبر 2010 میں لسبن میں طے پانے والے یورپ کے میزائل ڈیفنس سسٹم کے معاہدے کے سلسلے میں بھی نیٹو نے روس کو منانے کی کوشش کی، لیکن اختلافات ہنوز برقرار ہیں. روس چاہتا ہے کہ یورپ میں نصف کے جانے والے میزائل ڈیفنس سسٹم میں اسے شریک رکھا جائے، لیکن نیٹو کے رویے سے روس کی بے اعتمادی اور بڑھ گئی ہے. اسی لیے روس کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر یورپ کو میزائل ڈیفنس سسٹم میں ماسکو کے تعاون کی ضرورت ہے تو اسے چاہیے کہ ماسکو کو قانونی ضمانت دے کہ وہ روس پر حملہ نہیں کرے گا. بالفاظ دیگر دونوں فریق جو امن عالم کو یقینی بنانے کے دعوے دار ہیں، ایک دوسرے کو اپنی سیکورٹی کے تعلق سے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں.
ناظرین، شمالی افریقہ کے ملک لیبیا میں تغیرات تیزی کے ساتھ جاری ہیں. کچھ شہروں پر جہاں انقلابیوں کا قبضہ ہے، وہیں کچھ شہر ایسے ہیں جنہیں قذافی کے حامی فوجیوں نے واپس لے لیا ہے. سیاسی سطح پر بھی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کی مؤتلف اسلامی پارٹی کے مرکزی رہنما جناب حمید رضا ترقی صاحب کو. جناب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم.
خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین
میں بھی آپ کی خدمت میں بھی اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
حمید رضا ترقی صاحب، میں شروع یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ لیبیا کے اندر جو ٹکراؤ اس وقت جاری ہے انقلابیوں اور افواج کے درمیان، اس کو کس صورتحال میں اور کس پوزیشن میں آپ دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اولا باید این نکته رو
سب سے پہلے تمہید کے طور پر اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ انقلاب اور تغیر جو عرب دنیا میں، خاص طور پر شمالی افریقہ میں آ رہا ہے، یہ در حقیقت اسلامی تشخص کی جانب علاقے کی اقوام کی واپسی ہے. وہ تشخص جو ماضی میں اسلام پر استوار تھا، جو صہیونزم اور استکبار اور استعمار کی مخالفت پر استوار تھا، آزادی اور خود مختاری اسلامی عظمت کا حامل تھا، آج ان ملکوں کے عرب عوام در حقیقت اس بات کے پیش نظر کہ ان کے اوپر جو تحقیر مسلط کی گئی تھی اور جس طرح ان کی تذلیل کی گئی تھی، ان ملکوں کے حکام نے ان پر جو ظلم کیا ہے، انہوں نے اس تحقیر کے مقابلے میں قیام کیا، کھڑے ہوئے کہ اپنا تشخص دوبارہ بحال کریں. اس تشخص کی جانب واپسی ظاہر ہے کہ یہ ایک سیاسی تحریک ہے اور ڈیموکریسی کے طرز عمل پر ان ملکوں میں عمل میں آ رہی ہے، اور یہ جو مطالبات ان کے جو عوام کر رہے ہیں، ان مطالبات کے سامنے میں نہ تو ان ملکوں کے حکام ٹک سکتے ہیں اور نہیں مغرب کی استعماری طاقتیں. یہ کسی ایک گروہ یا ایک جماعت یا کسی اقلیت کا مطلب مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام لوگوں کا، عوام کا مطالبہ ہے. بنابر آپ دیکھیں کہ تیونس کی حکومت عوام کے اس مطالبے اور خواہش کے مقابلے میں وہاں کی جو امریت ہے فوری طور پر سرنگوں ہو گئی، لیکن قذافی کی حکومت لیبیا میں یہ عوام کی اس تحریک کے مقابلے میں مزاحمت کر رہی ہے، عوام کے مطالبات پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے، عوام کے عزم و ارادے کو تو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، اور اسلحے کا سہارا اس نے لیا ہے، اور در حقیقت یہ جو سیاسی جو اس کا خلافہ پایا جاتا ہے، عوام کی جو ایک مخالفت جو سیاسی نوعیت کی تھی اس کو اس نے ایک فوجی تصادم میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیبیا میں بھی شروع میں جو تحریک تھی وہ عرب دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح ہی تھی، بہت سی لیبیا کے بہت سے جو افسران تھے، کچھ حکام تھے، انہوں نے عوام کے عزم و ارادے کے سامنے ہتھیار ڈال دیا، خود کو انقلابیوں کے حوالے کر دیا، انقلابیوں میں شامل ہو گئے، لیکن قذافی وہ جس کے جو انتظامیہ ہے اس کا جو مینجمنٹ ہے، باگ ڈور ہے، اس وقت اس کے بیٹے سیف الاسلام کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے جو ہے عوام کے تعلق سے اس نے سخت رد عمل دکھایا۔ سب سے پہلے تو وہاں پر اس نے جو ہے بہت ہی سخت سینسر اس نے لاگو کیا، نامہ نگاروں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، اس نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ اس نے یہ کوشش بھی کی کہ عوام کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال کر کے ان کی کامیابی کو روکیں جو قذافی کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ جو اقدام تھا حکومت کا، یہ اس بات کا باعث ہوا کہ عوام بھی مجبور ہوئے کہ وہ اسلحے کا سہارا لے۔ آپ دیکھیں کہ شروع میں لیبیا میں جو جد و جہد تھی وہ مسلحانہ نہیں تھی، بعد میں جب ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا اور قذافی کی حکومت نے مجبور کیا، تو پھر عوام نے اسلحہ اٹھایا، فوجی چھاونیوں سے انہوں نے رسائی وہاں تک حاصل کی اور وہاں سے اسلحے لیے، اور انہی اسلحوں سے وہ قذافی انتظامیہ کے مقابلے میں جد و جہد کے لیے، مسلحانہ جد و جہد پر آمادہ ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ خود اگرچہ ملک میں جو جنگ ہے یہ دردناک ہے، اور انسانی معیاروں جمہوریت اور ڈیموکریسی کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن وہاں پر جو عوام میں اس چیز نے بہرحال ان کا جوش و خروش بڑھایا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے مارے گئے، ان کے نوجوان مارے گئے، ان کے دوست مارے گئے، تو جتنا خون اس جد و جہد میں بہے گا اتنی ہی جد و جہد میں تیزی آئے گی، اور بہرحال حالات سر انجام عوام کے حق میں۔
ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے جناب پروفیسر نذیر حسین صاحب موجود ہیں۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم آپ کا۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
نذیر حسین صاحب، لیبیا کی موجودہ پوزیشن جو ایک مقابلہ آرائی جاری ہے انقلابیوں اور جنرل کرنل محمد قذافی کے فوجیوں کے درمیان، آپ موجودہ صورتحال اور پوزیشن کیا دیکھتے ہیں؟
جی مجھے تو یہاں بیٹھ کے اور ابھی جو ان کے بیٹے سیف القذافی نے جو تقریر کی ہے اس کو سن کر بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ گو کہ حکومت ان کے کنٹرول میں نہیں، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت ان کے کنٹرول میں ہیں، عوام ان کے ساتھ ہیں اور فوج ان کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ کچھ ہی دنوں میں جو وہ باغی ہیں ان کو کنٹرول اور قبضہ کر لیں گے۔ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جو کہ زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ آج ہی انہوں نے ایک شہر پہ دوبارہ قبضہ حاصل تو کر لیا ہے، لیکن مزاحمت جاری ہے، اور جو سب سے بڑا ان کو بوسٹ ملا ہے وہ آج فرانس کی طرف سے جو ریبل گورنمنٹ کو ماننے کا اقرار ہے، اور آج ہی یورپین یونین کی جو صدارتی اجلاس ہو رہا ہے جس میں اس بات کا اندازہ جائزہ لیا جائے گا کہ یورپی یونین جو ہے وہ مل کر کیا مشترکہ لائحہ عمل اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ عرب لیگ اور اسلامک آرگنائزیشن اور کانفرنس جو ہے وہ یہ برداشت کیسے کر رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کے عوام اس کی خود اپنی حکومت اور اس کے فوجیوں کے ہاتھوں میں پس رہے ہیں اور بٹ رہے ہیں. یہ بڑی انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. آج تک جو تیونس میں اور مصر میں اور یمن میں ہوا یہ اس کے بالکل برعکس ہے, اور اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ لیبیا کے عوام پہ, نہتے عوام پہ جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معمر قذافی پر حکومت کا جو کنٹرول ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے, اور اب جیسے آپ کے دوسرے ساتھی یہ فرما رہے تھے کہ آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ سیف القذافی جو ہیں وہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کی کوشش میں ہیں, اور لیکن دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں خود معمر قذافی کے بیٹوں کے درمیان کافی حد تک رسہ کشی ہو رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال مل کر بڑی تشویشناک ہے, نہ صرف یہ کہ لیبیا کے عوام کے لیے بلکہ جو اس وقت مزاحمت کاری اٹھی ہوئی ہے عرب دنیا میں اور جس کی آج لہر جو ہے سعودی عرب میں بھی محسوس کی گئی اور سعودی حکومت نے بھی فائرنگ کی اپنی عوام پہ, نہتے عوام پہ, یہ ساری صورتحال کو مزید تشویشناک بنا رہی ہے.
جی پروفیسر نذیر حسین صاحب, آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا تو میں مناسب ہے کہ ایک آس والی سلسلے بھی کر لوں. آج کا دن سعودی عرب میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانوں پہ مظاہروں کا دن تھا, اور ایسی اطلاعات ہیں کہ قریب 17 شہروں میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, جبکہ کل حکومت کی طرف سے سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں جس میں کچھ لوگ مارے بھی گئے. یہ صحیح تعداد ابھی نہیں مل سکی لیکن یہ خبریں ہیں. سعودی عرب کی صورتحال پہ کیا تبصرہ کریں گے آپ موجودہ صورت؟
مجھے وہاں بھی بڑی صورتحال مذاکرہ خیز لگ رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے وہاں کے جو سعودی کلرک تھے, سعودی جو علماء تھے, انہوں نے ایک عجیب و غریب فتویٰ دیا ہے کہ جی جو یہ پروٹیسٹ ہے اور ڈیمانسٹریشن ہے یہ ان اسلامک ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے, بڑا عجیب صورتحال سے دوچار ہوں میں. یہ سوچنے پہ بڑا مجبور ہوں کہ کیا علماء کا یہ کام ہے کہ وہ کسی چیز کو شرعی اور کسی چیز کو غیر شرعی قرار دیں. اگر عوام اپنے حق میں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ یہ کس صورتحال میں غیر شرعی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری طرف پہلے تک تو ایک سینسرشپ تھی, وہ کوئی چیز باہر نہیں آ رہی تھی, اور کل جب خبریں آئیں کہ جی سعودی جو وہاں کی فوج ہے یا نیشنل گارڈ ہے انہوں نے حملہ کیا ہے مظاہرین پہ, کل تک تو اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی, لیکن آج خود سعودی گورنمنٹ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اور مغربی ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. بلکہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج سوری کل جو ہے وہ اسٹیٹ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں پیسفل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ اس کے حق میں ہے. ابھی جیسے آپ نے لیبیا کا ذکر کیا ویسا ہی ذکر جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی ہے, اور جمعہ کو انہوں نے ایک ایسا معیار بنا دیا ہے کہ جمعہ کے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو نماز کے بعد انہوں نے سوچا ہے کہ اب سعودی حکومت کے دن بھی گنے جائیں, لہٰذا ان کے لیے بھی یہ صورتحال انتہائی تشویشناک اختیار کر گئی ہے. لیکن یہاں جو مغربی ممالک کے اور خاص طور سے امریکہ کے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, ایک طرف تو وہ لیبیا کے خلاف چڑھائی کرنے کی, نو فلائی زون کی اور فوجی بھیجنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف بحرین میں اور سعودی عرب میں جو صورتحال ہے اس میں وہ پردہ پوشی کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مختلف شہروں میں وہاں ہنگامے شروع ہو گئے ہیں اور پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں, اور آج جو نماز جمعہ کے بعد وہاں پروٹیسٹ شروع ہوا, یہ بات کا مبین ثبوت ہے کہ وہاں کے عوام بھی اب سعودی حکمرانوں کی زد میں کافی عرصہ تک نہیں رہ سکیں گے.
جی پروفیسر نذیر حسین صاحب لائن پر رہیے گا, میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بات ہوئی لیبیا کی اور لیبیا کے ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. سیاسی سطح پر دیکھا جائے, جیسا کہ پروفیسر نذیر حسین صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ مغربی ممالک الگ الگ موقف اختیار کر رہے ہیں, لیبیا کے سلسلے میں کچھ, سعودی عرب اور بحرین کے سلسلے میں کچھ. اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ مجموعی طور پر جو مغربی ممالک ہیں وہ ان کی اسٹریٹجی ان ملکوں کے سلسلے میں جو ہے.
ببینید موضع گیری ہے, غربی ہو,
دیکھیے مغرب والوں کا جو موقف ہے یہ ان کے مادی اور سیاسی مفادات پر استوار ہے, ہوتا ہے علاقے میں ہر معاملے میں ان کا موقف اسی طرح ہے. امریکہ والے بحرین میں ان کے فوجی اڈے ہیں, ان کی ضرورت کا جو تیل ہے اور توانائی ہے وہ سعودی عرب سے ان کو ملتی ہے. لیبیا یورپ کو انرجی فراہم کرنے میں اہم کردار رکھتا ہے. مصر سیاسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو صورتحال تھی وہ امت اسلامیہ میں تفرقے کا باعث تھی, اور مصر نے جو ہے وہ زمین ہموار کی تھی اسرائیل اور عربوں کے درمیان آشتی کی. تو یہ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ ممالک جو ہیں ان کی حیثیتیں الگ الگ ہیں, اسی لیے مغرب والوں کے اور امریکہ کے موقف بھی ان ملکوں کے متعلق الگ الگ ہیں. امریکہ نے بہرحال کوشش یہ کی ہے کہ علاقے کے ملکوں کے تعلق سے جو اپنے اس کے جمہوریت کا نعرہ ہے اس پر عمل کرے. اب اوباما نے رواں سال کے شروع میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے اپنی پوری توانائی ایران اور شمالی کوریا پر مرکوز رکھیں گے اور مشرق وسطی پر ہماری توجہ کم ہوگی, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے پوری توجہ جو ہے وہ اس وقت مشرق وسطی پر ہے جہاں اسلامی بیداری کی تحریک چل رہی ہے. مغرب والے لیبی کے سلسلے میں ان کا جو موقف تھا وہ مختلف تھا, اور لیبیا کے ہی سلسلے میں ان کا موقف بدلتا رہا ہے. شروع میں انقلابیوں کو انہوں نے مخالفین کا نام دیا ہے, حتیٰ ہم نے بی بی سی اور امریکہ کے جو ذرائع ابلاغ تھے اس میں ہم نے سنا کہ ان پر جو ہے وہ جو ان پر جو فائرنگ ہوتی تھی اس پر وہ ان کو جو ہے وہ مخالفین کہتے تھے. آج ان کو لیبیا کے جو انقلابی ہیں ان کو وہ باغی کہہ رہے ہیں, ان کو شورشی کہہ رہے ہیں, شورش کرنے والوں کے نام سے کہہ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اس طرح سے وہ شاید لیبیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ مثلا اسی طرح سے دیکھیں سعودی عرب میں بھی وہاں پر جو لوگ وہاں پر مظاہرے کر رہے ہیں ان کو باغی کہا جا رہا ہے, شورشی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف اسلحہ استعمال کیا جائے. تیونس اور مصر میں یہ جو حالات تھے وہ وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ عوام کے جو مطالبات ہیں ان کی کسی حد تک حمایت کی جائے قبل اس کے کہ عوام سخت ترین مطالبات کریں, یعنی نظام کے ہٹنے کا مطالبہ کریں, افراد کو بدل دیا جائے, مبارک کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں یا اسی طرح بن علی کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں. یہ ایک ظاہری وہاں پر تبدیلی کی کوشش کی ہے تاکہ بنیادی تبدیلی وہاں نہ آئے, نظام وہاں بدل جائے, اس لیے کہ نظام اگر بدلتا ہے تو ان کے مفادات خطرے میں پائے ہوں گے. یہ امریکہ کے جو علاقے میں جو ان کے ایل ٹی آ رہے ہیں, افراد آ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی ڈپلومیٹک لشکر کشی امریکہ نے شروع کر رکھی ہے اس علاقے میں, اور کوشش یہ کر رہی کہ علاقے کا جو بحران ہے اس پر کسی حد تک وہ اپنا کنٹرول قائم کر سکے. لیکن حالات جو ہیں وہ روز بروز مغرب اور امریکہ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, اور امریکہ اور مغرب کا مشرق وسطی میں ان کا جو نفوذ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران اور ایران کے اسلامی انقلاب کا اثر و نفوذ بڑھتا جا رہا ہے. بعض تجزیہ نگاروں نے خود اس بات کے معتقد ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے غیر خرد مندانہ طرز عمل اختیار کیا تھا, اور یہ جو مشرق وسطی کے عوام کی جو انقلابی تحریک ہے اس کی جو اصل ماہیت ہے اس کو ادراک نہیں ہے, اس بنا پر وہ جو غلطیاں کر رہا ہے. بنا پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغرب والے یہ کوشش کریں گے کہ اگر وہ عوام کے ارادے اور عزم اور عوام کے انقلاب کے سامنے نہ ٹک سکیں تو بظاہر عوام کے مطالبے کو تسلیم کر لیں، لیکن انقلاب کے رخ کو بدل دیں اور حالات ایسے پیدا کر دیں کہ عوام کے کم سے کم مطالبے پورے کیے جائیں اور اس منزل تک یہ تحریک نہ پہنچ سکے کہ عوام کے مطالبات شدید تر ہوں۔ مصر، تونس، بحرین اور دیگر ملکوں میں آپ دیکھیں کہ عوام نے جس طرح سے مزاحمت کی ہے، پائیداری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اپنے تمام مطالبات منوا سکتے ہیں۔
پروفیسر نذیر حسین صاحب،
جی
جناب، ایک سوال یہ ہے کہ لیبیا کے سلسلے میں ہم مغربی ممالک میں بھی اختلاف دیکھتے ہیں، جہاں فرانس نے لیبیا کی اس عبوری کونسل کو جو انقلابیوں نے تشکیل دی ہے تسلیم کر لیا ہے اور قانونی درجہ دیا ہے، وہیں امریکہ نے معمر قذافی کو مالی امداد بھیجنے کا اعلان کیا ہے $15 ارب کی، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ ہیلو پروفیسر نذیر حسین صاحب،
یمن کے بعد
جی
بڑی مشکل میں ہیں، بڑی دوراہے میں ہیں اس وقت۔ ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے جن کو ہم پینٹاگون کہتے ہیں، اس میں مفاہمت نہیں ہے۔ ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی شواہد موجود ہیں کہ جو امریکن حکمران ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سارا ریوولٹ آ جاتا ہے تو وہ آنے والا جو ریوولٹ ہے وہ اس کے ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ لیبین کرنل قذافی نے یہ تھریٹ بھی دی تھی کہ اگر ان کی حکومت چلے گئی تو یہ سارا خطہ جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ کے اور القاعدہ کے اور فلاں فلاں کے پاس چلے جائے گا۔ لہٰذا امریکہ بھی اس وقت ایک دوہری پالیسی اپنائے ہوئے ہے، اس کو خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس نے لیبین کرنل قذافی کا ساتھ دینا ہے یا لیبین عوام کا ساتھ دینا ہے۔ اور جس بات کی طرف میں نے تو خیر نہیں پڑھا، اگر آپ فرما رہے ہیں تو درست ہی ہوگا کہ انہوں نے جو مالی امداد کی ہے یہ بھی اس بات کی طرف ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ اس وقت دو گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ ایک گھوڑے میں وہ معمر قذافی کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بہرحال سٹیٹ پاور، مشینری، حکومت اور فوجی اسلحہ ان کے پاس ہے، اور دوسری طرف سے وہ عوام کی اس طاقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسا تیسا بھی ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو پیس، لبرٹی، ڈیموکریسی، ان اصولوں کو لے کر بھی انہوں نے آگے چلنا ہے۔ لہذا ہمیں یہ یہاں پہ تفاوت ایک نظر آ رہی ہے۔ لیکن آج کا جو برسلز میں یورپین یونین کے ہیڈ کا اجلاس ہے وہ بڑا کروشل ہوگا، اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ سرکوزی اور انجیلا مارکل جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ یورپین یونین کی طرف سے ایک مشترکہ بیان چلے جائے، اور اگر ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر شاید امریکہ کے لیے بہت حد تک یہ کافی نہیں ہوگا کہ وہ دو گھوڑوں پہ سوار رہیں۔ اور کل ہی جو ان کے ڈیفینس سیکرٹری ہیں رابرٹ گیٹس، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر انہوں نے نو فلائی زون قائم کرنا ہے یا کرنل قذافی کے خلاف چڑھائی کرنی ہے تو انہیں کم از کم یا تو عرب لیگ سے سپورٹ چاہیے ہوگی یا یورپین یونین سے سپورٹ چاہیے ہوگی اور یا پھر یو این سیکیورٹی کونسل سے سپورٹ چاہیے ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ابھی ان کی جو خود فورن پالیسی ہے یا خود ان کا جو عمل کرنے کا ایکشن کا مسئلہ ہے وہ خود ڈاماڈول ہے، اور آئندہ ایک دو روز میں یہ ساری صورتحال شاید کلیئر ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ اونٹ، عرب اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، تو لہٰذا وہ اپنی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے، جس طرح تیونس میں ہوا، جس طرح مصر میں ہوا، جس طرح ابھی یمن میں ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو اپنے وہ لوگ تھے ان سے اپنے وہ ہاتھ ہٹا رہے تھے تاکہ عوام کی طاقت کے سامنے وہ زیادہ کمزور نظر نہ آئیں اور وہ یہ زیادہ دشمن نظر نہ آئیں، اور لیبیا کے خلاف بھی یہی پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے۔
بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی آپ کے تبصرے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ حمید رضا ترقی صاحب، یہاں پر ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف لیبیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں جہاں انقلاب کی صورتحال ہے، اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو مغرب کو پسند نہیں ہیں، مغرب کے مفادات کے خلاف۔ دوسری طرف ظاہر ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے جو بھی ممکن ہو اقدام کرے، لیکن خود ان ممالک میں جو مالی بحران اور مختلف طرح کی پریشانیاں اور مسائل موجود ہیں اس سے ظاہر ہے یہ ممالک کمزور ہو چکے ہیں اور پہلے جیسی قوت اب ان کے پاس نہیں رہی ہے، کافی مسائل سے دوچار ہیں۔ اس صورتحال میں علاقہ کس رخ پہ جائے گا، مغربی ممالک کا کیا بنے گا، کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔
همینطوره، کاملا درسته، چون
بالکل ایسا ہی ہے۔ یورپ اس وقت اقتصادی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے بحران کا شکار ہے، بہت سے بحران، معاشی اور معاشرتی دونوں طرح کے بحران سے مغربی دنیا اس وقت دوچار ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں برطانیہ میں، فرانس میں اور دیگر ملکوں میں عوام جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں مالی مشکلات کے خلاف اور معاشرتی مشکلات کے خلاف۔ آپ یہ دیکھیں امریکہ کے جو بحران تھا وہ ان ملکوں میں بھی پہنچ گیا ہے، بنابراین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ کہا گیا کل جو نیٹو نے موقف اختیار کیا ہے کہ لیبیا کے حدود میں اس نے نو فلائی زون کا جو اعلان کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سلسلے میں پہلا قدم ہے۔ اور انجلا میرکل کا جو موقف ہے کہ جنہوں نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ قذافی کو اقتدار سے ہٹنا چاہیے، اور فرانس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس نے وہاں کی عبوری انقلابی کونسل کو تسلیم کر لیا ہے، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ والے اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ قذافی کی حکومت کے لیے اب حالات بالکل سازگار نہیں ہیں اور اس کو جانا ہی ہے۔ اب وہ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے جو تیل کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی سے حل ہو جائے۔ اگر آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز لیبیا کے جو ریفائنری کا ایک حصہ جو جس پر حملہ ہو گیا تھا اور خراب ہو گیا تھا، اور یہ ریفائنری دوبارہ جو ہے وہ اس کے ریپیئر ہو گیا ہے، اور یہ ریفائنری انقلابیوں کے اختیار میں ہے، اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تیل کے جو ذخائر ہیں اور ملک کا کنٹرول انقلابیوں کے ہاتھ میں آتا جا رہا ہے، اس لیے وہ انقلابیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ بہرحال اس مرحلے میں مغرب والے اور امریکہ بھی مجبور ہوگا کہ قذافی کے سقوط کو تسلیم کرے، اور مستقبل میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کے نتیجے میں انہیں جو مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں، ان تمام باتوں کے پیش نظر یورپی یونین اگرچہ خود بہت سے مشکلات سے دوچار ہے، اس وقت بہت ہی معمولی فوجی کاروائی کی موافقت کی ہے، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ان معاملات میں پھنسانا نہیں چاہتا ہے، جس طرح سے اس نے عراق میں اور افغانستان میں فوجی کاروائی انہوں نے کی اور براہ راست اپنی فوج اتار دی، اس طرح کی صورتحال کے لیے وہ بظاہر تیار نہیں ہے اور یہ ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔
بہت شکریہ، ہمارے پاس اب بہت تھوڑا سا وقت بچا ہے، در حقیقت ایک منٹ، میں چاہوں گا اتنے ایک منٹ میں آپ خلیج فارس تعاون کونسل، عرب لیگ اور او آئی سی کا جو موقف رہا ہے لیبیا کے تعلق سے، اس پر روشنی ڈالیں۔
اتحادیہ عرب،
یورپی عرب لیگ نے اپنے حالیہ اجلاس میں پہلے تو لیبیا کے وفد کو اس نے قبول نہیں کیا جو طرابلس سے آنے والا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عرب لیگ قذافی کو اس نے اپنی لسٹ سے خارج کر دیا ہے۔ اس کے بعد خلیج فارس تعاون کونسل نے جو کل اجلاس کیا تھا اس جلسے میں انہوں نے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ قذافی کو اقتدار سے ہٹنا چاہیے، اور یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی عرب ملکوں میں قذافی خود عرب رہبروں میں خود کو شمار کرتا تھا، عرب لیگ کی جانب خلیج فارس ٹاؤن کونسل کی جانب سے اس طرح کا جو موقف ہے، اس سے ظاہر جو یہ جو موقف ہے اس کی ماضی میں بہت کم مثال ملتی ہے. یہ دوسرے اگرچہ خلیج فارس کے دیگر ملکوں میں اگرچہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو انقلابی تحریکیں ہیں ان کو دبا دیا جائے، لیکن بہرحال اس نے یہ جو موقف اختیار کیا ہے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے لیبیا کے عوام کی جو انقلابی تحریک کو تسلیم کیا ہے اور اس کو ہم فال نیک قرار دیتے ہیں اور اس سے جو یہ قذافی کی حکومت کے خاتمے کی علامت ہے.
ناظرین آپ نے آج کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، امید کرتے ہیں کہ حکام اور حکومتیں عوام اور جمہوریت کا پیغام سمجھیں گی. جتنا زیادہ عوامی طاقت کے خلاف ڈٹنے کی کوشش کریں گی یہ حکومت اتنا نقصان اٹھائیں گی. اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.